اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کے پروگرام خود کو سنوارے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ کون سے رکن شورا ہیں, یہ سننے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. فضائل درود و سلام کے عنوان پر مفتی عنایت احمد کاکوروی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ایک رسالہ تحریر فرمایا, اس میں ایک مقام پر آپ نے متعدد فضائل درود پاک کے جمع فرمائے. درود پاک پڑھنے سے نیکیوں میں برکت ہوتی ہے, درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں, درود پاک پڑھنے سے گناہ مٹائے جاتے ہیں. یہ چند ایک فضائل ذکر کرنے کے بعد آپ نے آخر میں ایک چیز کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنی فضیلتیں درود پاک کی ہم بیان کر رہے ہیں, اگر ان فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت بھی نہ ہو تو محبت کرنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب یہ درود پڑھتا ہے اس کا نام اس کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے. غلام کا نام آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جائے, اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے ساتھ مجلس بیرون ملک جو اوورسیز میں دینی کام کرنے کا دعوت اسلامی کا پورا ایک شعبہ ہے, اس کے ذمہ دار رکن شورا مبلغ دعوت اسلامی حاجی محمد بلال رضا عطاری حافظہ اللہ الباری تشریف فرما ہے. بلال بھائی ماشاء اللہ پاکستان میں بھی مختلف شعبوں میں اپنی خدمات انجام دیتے رہے. نگران پاکستان حاجی محمد شاہد عطاری حفظہ اللہ الباری ان کے معاون کے طور پر پورے پاکستان کے دینی کاموں کے دیکھنے کا شرف بھی آپ کے حصے میں آیا, اور کچھ وقت سے پاکستان کی بعض ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بیرون ملک کا تقریباً نظام بہت حد تک بلال بھائی ہی دیکھ رہے ہیں. تو بیرون ملک کے تعلق سے ہی آج کچھ باتیں ان سے سنیں گے, پاکستان کی باتیں انشاءاللہ دوبارہ پھر کسی موقع پر کریں گے. بیرون ملک کے تعلق سے سب سے پہلے تو بلال بھائی آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کا دینی کاموں کے حوالے سے جو پہلا سفر ہوا یہ کس ملک میں ہوا, اور اس سفر کے اگر کوئی یادگار واقعات یا کوئی ایک واقعہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر فرمانا چاہیں تو اس کا ذکر فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک موقع دیا نیکی کی دعوت دینے کا. بیرونی ملک کے تعلق سے, ویسے تو ہم بیرونی ملک کہتے ہیں یعنی ہم یہاں ہیں پاکستان,
پاکستان کے علاوہ
ہمارے لیے جو دیگر سارے ممالک بیرونی ممالک اور دیگر ملک والوں کے لیے پاکستان بھی بیرونی ملک میں شامل ہے, تو ہمارا جو تنظیمی ڈپارٹمنٹ ہے انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ, اس کے تحت الحمدللہ عزوجل مبلغین کا سفر ہوتا. بیرونی ملک کا آپ نے فرمایا سفر, 2004 کے آخر میں تقریباً نومبر ہی کا مہینہ تھا. پاکستان میں اس وقت میرے پاس کچھ ذمہ داریاں تھیں, پاکستان انتظامی کابینہ میں بھی شورا میں شامل نہیں ہوا تھا, تو بنگلہ دیش میرا پہلا سفر دینی کاموں کے لیے ہوا تھا. تو دینی کاموں کے لیے پہلا سفر بھی تھا اور تجربات بھی نہیں تھے. ایک بیرون ملک سفر کا, انٹرنیشنل ٹریول کا ویسے بھی ایک پریشر ہوتا, جس نے پہلے سفر نہ کیا اس پر بھی ہوتا, جس نے کیا اس پر بھی ہوتا. بہت سارے ایسے ہمارے ناظرین میں سے بھی ہوں گے کہ یہاں اپنے ملک میں ہی کسی شہر میں جا رہے ہوں اور اگر اس شہر سے متعلق پہلے معلومات نہیں ہیں تو تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوتی ہے, اور بیرون ملک کے سفر میں زیادہ ہوتی ہے. پھر بائی ایئر جو ہے اس کا ایک اپنا ہوتا ہے کہ وہ امیگریشن کا پروسیس بھی ہوتا ہے, وہ کچھ میری پتا نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا.
یہاں اس ملک کا بھی ہوتا ہے, اگلے ملک کا بھی ہوتا ہے.
وہ اگلے ملک کا جو ہے نا, یہ تو سفر کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ بھی ایک امتحان ہے. پہلے تو یہی کا ہوتا کہ یہاں کیسے جائیں گے, جہاز میں کیسے سوار ہوں گے, سیکیورٹی چیک سے کیسے نکلیں گے. بہرحال جو وہ میرا پہلا سفر تھا وہ کئی لحاظ سے یادگار تھا. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ دینی کاموں کا تجربہ یہاں کا تھا کسی حد تک, باہر کا نہیں تھا. اب وہ سفر تھا بنگلہ دیش کا, تو بنگلہ دیش ویسے تو چونکہ یہ سب کنٹیننٹ بر صغیر کا ہی حصہ ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو یعنی تقریباً ملتی جلتی ہیں ہمارے یہاں کی معاشرت وہاں کی. لیکن اس وقت چونکہ اور ممالک کو نہیں دیکھا تھا, زیادہ ڈفرنس نہیں دیکھا تھا, تو اس وقت یہاں کا اور وہاں کا بھی جو ماحول ہے اس میں بہت بڑا ڈفرنس مجھے محسوس ہوا. لینگویج بھی وہاں بالکل مختلف, پھر وہاں کے کھانے پینے کے معاملات وہ بھی ہم سے یعنی اب تو یہ لگتا ہے کہ قریب قریب ہے, لیکن اس وقت لگتا تھا کہ بہت ڈفر ہے. بہرحال تقریباً 3 ماہ کا میرا سفر تھا وہ. الحمدللہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا وہاں جانے کے بعد. وہاں بالکل انیشیل ابھی سمجھنے کے ابتدائی دینی کام تھے, کوئی باقاعدہ اس طرح سٹرکچر بھی نہیں تھا, باقاعدہ کابینہ بھی نہیں بنی تھی, بس چند اسلامی بھائی تھے جو مختلف شہروں میں دینی کام کر رہے تھے, اتنا آرگنائزڈ نہیں تھا. تو الحمدللہ عز و جل اس سفر میں جو ایک دیگر قوموں میں کام کے حوالے سے جو ایک خاص سمجھنے کے طریقہ کار ہے, وہ بہت کچھ اس سفر میں سیکھنے کو ملا. انفرادی کوشش کی اہمیت, یہاں ہم سنتے تھے امیر علیہ سنت کا فرمان کہ دعوت اسلامی کا جو دینی کام ہے یہ 99% انفرادی کوشش, انڈیویجول ایفرٹ اس سے ہی ممکن ہے. لیکن یہاں اس فرمان کی اتنی سمجھ میں نہیں آئی نا, ظاہر ہے مانتے تو تھے کہ امیر علیہ سنت نے فرمایا, لیکن وہاں جا کے سمجھنے پریکٹیکلی دیکھا کہ اس فرمان علی شان کی کیا حکمتیں ہیں اور واقعی جو انفرادی کوشش ہے اس کی اہمیت کیا ہے. آپ نے سفر کا کوئی یادگار واقعہ یہ بھی ارشاد فرمایا. اس سفر میں بنگلہ دیش کے کچھ اسلامی بھائی سفر میں ساتھ تھے, ایک اسلامی بھائی ہمارے محبوب رضا, وہ بعد میں وہاں کی مشاورت کے نگران بھی رہے جی. وہ تقریباً سارے ہی سفر میں میرے ساتھ تھے. تو ماشاء اللہ عزوجل بڑا پیارا مزاج تھا ان کا, اب بھی ماشاء اللہ ہیں وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں. تو وہ ان کی ایک دیوانگی والا انداز جو ایک یادگار ہے نا, یعنی سمجھ لیں کہ نہ بھولنے والی بات, وہ یہ کہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامن برکاتہم العالیہ, یہاں ہمارے یہاں جیسے ہم پنجاب میں ہیں تو یہاں ایک محبت تو ہے, دیوانگی بھی ہے, امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری, ان کی زیارت, اور مدنی چینل آنے سے پہلے بالخصوص تو کچھ اور ہی کیفیت تھی جی. اور مدنی چینل آنے کے بعد وہ جذبات مزید بڑھ گئے. وہاں ایک تعداد یعنی بہت بڑی تعداد جو اس وقت اگرچہ دینی کام اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن امیر اہل سنت کا تعارف تو تھا, تو جو امیر علیہ سنت سے محبت کرنے والے ان کی جو دیوانگی ہے نا امیر علیہ سنت کی زیارت کی تڑپ,
یہ بھی ہونا ملک مرشد سے آئے ہیں
جی, ہمارے لیے بھی تھا ملک مرشد سے آئے, اور وہ ہمیں بھی یعنی یہاں جو بھی ہے ایک ذمہ داری ہے یا وہ ایک حیثیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن وہاں والوں کے لیے تو یہ تھا کہ وہاں سے آئے ہیں یہ جی. دوسرا جو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری کی تڑپ ہے, یہ میں نے دیکھا تقریباً ہر مقام پر جہاں بھی ہم یعنی جدول کے دوران گئے, کافی سارے شہروں میں سفر ہوا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید 20 یا 22 اضلاع میں مختلف جگہوں پر سفر کی صورت رہی, تو جہاں بھی گئے نا بالکل ابتدائی کام بھی تھا تو وہاں امیر اہل سنت کا جب ذکر خیر ہوتا تھا تو ایک تو وہ چہرے کھل اٹھنا, پھر اگرچہ مدنی چینل اس وقت تک نہیں آیا تھا 2004 میں, اس طرح زیارت بھی نہیں کی تھی, بس تعارف ایک تھا, تو چہرے کھل اٹھنا اور پھر یہ تڑپ کہ ہم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کب حاضر ہوں گے. اچھا واقعات اس طرح کے تو کئی ہیں, لیکن بالخصوص جب میں واپس آ رہا تھا تو فطری طور پر یہ ہوتا ہے کہ گھر کی طرف لوٹے نا تو ایک ہوتا ہے کہ گھر جا رہے ہیں ذرا خوش ہوتا ہے بندہ, تو میری بھی کیفیات اسی طرح کی ہی تھی, اتنے 3 مہینے کے بعد گھر لوٹ رہے ہیں. اب وہاں والے رو رہے تھے, اب وہ کیوں رو رہے تھے, اپنے ان کے جذبات تھے. تو میں نے ایسے ہی ایک اسلامی بھائی سے وہ کیا کہ ماشاء اللہ امیر علیہ سنت سے آپ کی محبت اور سب مدینہ مدینہ, لیکن اتنی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی مجھے چھوڑنے آئے ہیں اور یہ سب جو ہے وہ ہیں اشک بار ہیں, تو آخر کیا جذبات ہیں آپ کے. تو اس اسلامی بھائی نے اپنی بنگلہ لینگویج میں ایک جملہ کہا جو مجھے محبوب بھائی نے ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی آپ جا رہے ہیں چلیں یہ بھی ایک ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزرا ہے, لیکن مین یہ ہے کہ آپ جا کے امیر علیہ سنت کی زیارت کریں گے اور ہم ایسے ہیں کہ شاید ساری زندگی نہیں کر سکیں گے. کیونکہ آپ کے پاس تو پھر بھی موقع ہے کہ آپ اسی ملک میں جب چاہیں چلے جائیں, ٹرین پہ چلے جائیں, بس پہ چلے جائیں, آپ کئی بار جا سکتے ہیں, ہر سال جا سکتے ہیں. لیکن ہم میں سے ایک تعداد ایسی ہے کہ جو شاید فزیکلی اس طرح زندگی بھر امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے. تو وہ جو ایک وہ سین ہے نا, وہ ابھی بھی نگاہوں کے سامنے آتا ہے, پھر ان کی دیوانگی, اور وہ جو جملہ, یہ ابھی بھی ذہن میں گونجتا ہے, گرچہ وہ اس وقت سمجھ نہیں آئی بتایا گیا, لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جو شاید یعنی کبھی نہیں بھولے گی.
ماشاء اللہ. ایک عربی شعر نے بات ذکر کی ہے, انا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا.
سبحان اللہ.
میں نیک نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں.
سبحان اللہ.
اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے صدقے مجھے بھی نیک بنا دے گا
انشاءاللہ.
یہ بیرون ملک پاکستان کے علاوہ پہلا سفر آپ کا بنگلہ دیش کا تھا.
جی جی.
تو اب تک کتنے ممالک کا سفر ہو چکا ہوگا؟
تقریباً 30 ممالک کا میرا اب تک سفر ہوا ہے. بنگلہ دیش کے بعد جو ہے وہ دینی کاموں کے حوالے سے.
یہ اپنے انفرادی اسفار کے علاوہ جو دینی کاموں کے لیے سفر ہوئے.
انفرادی سفر جو ہے وہ ماحول سے پہلے یا یعنی ابتدائی ہی دن تھے. اس وقت ایک ایجوکیشنل ٹور تھا زمانہ طالب علمی, وہ ایک ہے, باقی سارے جو ہیں وہ دینی ماحول کی ہی یعنی برکت سے. زیارت حرمین کے لیے سفر ہوا تو وہاں بھی الحمدللہ دینی کاموں کا سلسلہ رہا. تو وہ ایک سفر کے علاوہ باقی سارے جو اسفار ہیں وہ یعنی دینی کاموں کے لیے ہی ہوئے ہیں.
ہمارے یہاں مدنی چینل پر بھی اور مختلف مواقع پر بھی مبلغین دعوت اسلامی کے ذریعے پاکستان کے علاوہ ممالک, ان کے دینی کاموں کے تعلق سے کچھ نہ کچھ ذکر ہوتا رہتا ہے. چاہے جن ممالک کا عام طور پر تذکرہ ہوتا ہے نا, اس میں یو کے کا تذکرہ ہوتا ہے, یو ایس اے کا تذکرہ ہوتا ہے, یورپین ممالک کا تذکرہ ہوتا ہے, بنگلہ دیش کی آپ نے بات کی اس کا ذکر ہوتا ہے, ہند نیپال اس کے دینی کاموں کا تذکرہ ہوتا ہے, چند ایک اور ممالک ہوں گے کہ جن کا وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی انداز میں ذکر ہوتا رہتا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان ممالک کا اگر کوئی ذکر فرمائیں کہ جن کا نام بھی اتنا معروف نہیں ہے اور جن کے دینی کاموں کا کوئی اتنا زیادہ تذکرہ بھی نہ ہوتا ہو, وہاں کو نمایاں دینی کاموں کا اگر آپ بیان فرمانا چاہیں تو.
الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے دینی کام تقریباً تمام بر اعظموں میں ہو رہے ہیں. 7 بر اعظم ہیں, ان میں سے ایک جو انٹارکٹیکا ہے وہاں تو فزیکلی آبادی نہیں ہے اس طرح, باقی 6 جو بر اعظم ہیں سب میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی کام ہو رہے ہیں. کئی ممالک میں دینی کاموں کا سلسلہ ہے. باقاعدہ تقریباً 63 وہ کنٹریز ہیں جہاں دعوت اسلامی کی مشاورتیں بنی ہوئی ہیں, ایک تنظیمی سٹرکچر ہے. دعوت اسلامی کے قافلے 90 سے زائد ممالک میں الحمدللہ سفر کر چکے ہیں, اور پیغام تو ایک جو ہمارا دینی پیغام ہے وہ تو تقریباً دنیا بھر میں پہنچا ہے, پہنچ رہا ہے. اس میں آپ نے ان ممالک کا فرمایا کہ جہاں کا ذکر اتنا زیادہ نہیں ہوتا, آپ نے نام مینشن بھی کیا ہے کہ ان ممالک کا ہوتا ہے. تو بڑی تعداد میں وہ ممالک ہیں جہاں اگرچہ دینی کام تو ہو رہا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ جو ہے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اس کی وجوہات ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے اتنی زیادہ سپیس بھی نہیں ہوتی مدنی چینل کے سلسلوں وغیرہ میں, پروگرامز میں, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بعض قومیں ایسی ہیں جو یعنی اب جیسے یورپ کا تذکرہ ہوتا ہے, یو کے بھی یورپ ہی کا حصہ ہے, یورپی یونین کے کنٹریز ہیں, یو ایس وغیرہ, تو ان میں جو ایک ہمارے یہاں سے گئے ہوئے یعنی ایک تعداد میں مسلمان ہیں اوورسیز پاکستان,
ہماری نظر میں زیادہ معروف ممالک بھی یہی ہیں جن کا نام میں نے لیا.
جی جی. لیکن کچھ ممالک یعنی ایسے بھی ہیں, بلکہ ایک تعداد ان ممالک کی کہ جہاں وہیں کے نیٹو, وہاں کے مقامی جو ہیں وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی کام کر رہے ہیں اور ایک اچھی خاصی تعداد میں وہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں. افریقہ کے کئی کنٹریز ہیں الحمدللہ یہ وجہ جہاں دعوت اسلامی کا باقاعدہ دینی کام ہے. موزمبیق ایک کنٹری ہے, وہاں اگرچہ ہمارے یہاں سے بھی مبلغین گئے ہیں, دیگر ملکوں سے بھی آنے جانے کا سلسلہ رہتا ہے, لیکن ایک بڑی تعداد میں پرتگیز یہ ایک زبان ہے اور یہ بڑے یعنی اچھی خاصی تعداد ہے جو یہ زبان بولتے ہیں. یہاں موزمبیق میں وہ زبان بولی جاتی ہے, پرتگال میں بولی جاتی ہے, اس کے علاوہ اور چند افریقن کنٹریز ہیں, برازیل سب سے بڑا کنٹری ہے جہاں یہ زبان بولی جاتی ہے. تو پرتگیز بولنے والے بھی ایک تعداد میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہے. پچھلے دنوں وہاں کے ذمہ دار جو ہمارے اسلامی ان کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ تھا تو وہ بتا رہے تھے تقریباً 35 مساجد ایسی ہیں دعوت اسلامی کے زیر انتظام ان ایریاز میں جو دیہاتی ایریاز بھی ہیں, چھوٹے شہر بھی ہیں, جو دعوت اسلامی کے زیر انتظام ہیں, اور وہاں یہی پرتگیز بولنے والے مقامی امام ہیں. ان کو باقاعدہ امامت کورس دعوت اسلامی نے کروایا ہے, ان مسجدوں کی کے لیے زمین کا حصول, پھر اس پر جو تعمیرات وغیرہ وہاں کے عرف کے مطابق ہوئی ہیں اس میں بڑا حصہ دعوت اسلامی کا ہے. اسی طرح اس کے قریب زمبابوے ہے، الحمدللہ زمبابوے میں بھی دعوت اسلامی کا دینی کام ہو رہا ہے، قریب ہی ملاوی ہے، ملاوی میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی کام ہو رہا ہے، بلکہ اب تو جامعۃ المدینہ جو ہے وہ اوپننگ کے قریب ہے
الحمدللہ.
اس کے علاوہ سوازی لینڈ ہے، وہاں بھی ہمارے مبلغین الحمدللہ موجود ہیں، بوٹسوانا ہے، یہ بھی اسی پٹی پر، ساؤتھ افریقہ کے قریبی ممالک ہیں، بالکل ساتھ ہے ساؤتھ افریقہ کے لیسوتھو، یہ تنظیمی طور پر تو ہم نے اس کو اس کا حصہ بنایا ہے ساؤتھ افریقہ کا، لیکن ملک الگ ہے، یہاں بھی الحمدللہ ہمارے سینٹرز ہیں. اور اگر افریقہ میں آپ اوپر چلے جائیں ایسٹ افریقہ کی طرف، تو وہاں کینیا میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا بڑا اچھا دینی کام ہے، الحمدللہ جامعات وہاں قائم ہیں، بلکہ اللہ نے چاہ تو اس سال جو ہے وہ دورۃ الحدیث شریف بھی مکمل ہوگا، یعنی پہلا بیج باقاعدہ علماء کا وہاں سے فارغ ہوگا. تنزانیہ قریبی ملک ہے، مسلم اکثریتی ملک ہے، یہ میجورٹی مسلمان ہیں، وہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کا اچھا کام ہے، کئی سینٹرز ہیں، قریب میں یوگنڈا ہے وہاں، اس کے علاوہ الحمدللہ ابھی حال ہی میں بنین ایک کنٹری ہے، وہاں دعوت اسلامی کا دینی کام شروع ہوا ہے، سیرا لیون میں شروع ہوا ہے، نائجیریا میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی کام ہے. تو اس طرح یعنی ایک اچھی خاصی تعداد میں پورا جو یہ افریقہ کا کنٹیننٹ ہے بر اعظم، یہاں الحمدللہ دینی کاموں کا سلسلہ جاری ہے.
یعنی آپ کے ذریعے کچھ نئے نام بھی ہم نے سن لیے کہ یہ ممالک بھی دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آپ کو. اس میں یہ جن جن ممالک کا آپ نے تذکرہ کیا ہے تو وہاں تو ذرا اردو سمجھنے والے بولنے والے اس طرح سے کم ہوں گے، تو ہمارا جو لٹریچر ہے اس کی بھی ٹرانسلیشن کی صورتیں ہوتی ہوں گی.
جی بالکل، جو پہلا ٹول ہے وہ تو یوں کہہ لیجئے کہ یہی ہے لٹریچر، کیونکہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں ہم فزیکلی ابھی نہیں پہنچتے، لٹریچر ہمارا پہلے پہنچتا ہے. اگر کہ مبلغین پہنچ بھی جاتے ہیں تو جب تک لٹریچر اس زبان میں نہیں ہوگا تو وہ ایک اپنا پیغام پہنچانے میں ظاہر اس طرح سے کامیاب نہیں ہوں گے. الحمدللہ پورا ایک ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ ہے دعوت اسلامی کا، جو امیر اہل سنت کی تحریریں مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوتی ہیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آتی ہیں، تو ان کو وہ مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ وہاں کے مقامی اسلامی بھائیوں کے تعاون سے، پروفیشنلز کے تعاون سے وہ ٹرانسلیٹ کرواتا ہے، ساتھ اس کی شرعی تفتیش بھی ہوتی ہے. تو تقریباً 38 مختلف لینگویجز میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا لٹریچر جو ہے وہ اس وقت اویلیبل ہے، کہیں چند رسائل ہیں، کہیں زیادہ ہیں، کہیں کچھ کتابیں بھی ہیں، اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی الحمدللہ موجود ہیں. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں باقاعدہ اس کو، ایک تو ہے سافٹ کاپی جو ویب سائٹ پر ہے، ایک یہ ہے کہ اس کو ہارڈ کاپی میں پرنٹ باقاعدہ پبلش، تو الحمدللہ بہت ساری زبانوں میں پبلش بھی ہوتا ہے، پھر وہاں مقامی مسلمانوں میں وہ تقسیم بھی کیا جاتا ہے، وہ اس کو یعنی پرائز ہدیتاً خریدتے بھی ہیں. تو یہ ایک بہترین ٹول ہے الحمدللہ، اس پر بھی الگ سے کام ہو رہا ہے.
اس میں مزید تھوڑا سا یہ ذکر فرمائیں کہ کئی ممالک اس طرح کے ہیں کہ جہاں سے لوگوں کے ایمان لانے کی خبریں یہ ہم تک پہنچتی رہتی ہیں، تو دعوت اسلامی مسلمان بناتی بھی ہے اور بعد میں مسلمان رہنا کیسے ہے اس کے بھی ان کو باقاعدہ سے تربیت کے سلسلے کیے جاتے ہیں، اسلام کی بنیادی معلومات اور اس طرح کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو نیو مسلم کا جو اپنا شعبہ ہے یہ بیرون ملک کس طرح سے کام کر رہا ہے؟
جی ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے فیضان اسلام، جو نیو مسلمز کی تربیت کے لیے، اخلاقی اور عملی تربیت کے لیے، علم دین سکھانے کے لیے قائم ہے، پاکستان میں بھی اور بیرون پاکستان بھی. ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو دعوت اسلامی کے مبلغین کی انفرادی کوشش، ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں، جیسے کچھ ہی عرصہ قبل ساؤتھ افریقہ میں ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا، اس کی خبر بھی آئی تھی، ملاوی سے بھی ایسی خبر آئی تھی،
انڈیویجول 200 افراد کی بھی آئی تھی نا، 200 افراد نے کلمہ پڑھا
ساؤتھ افریقہ میں، ملاوی میں بھی بیسیوں کی خبر پچھلے دنوں آئی تھی، اسی طرح انڈیویجولز کی بھی آتی رہتی ہے اکا دکا. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جو اس طرح مبلغین کی انفرادی کوشش سے، ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور دینی ماحول سے وابستہ ہوئے، اور ایک تعداد ایسی ہے کہ جو کسی اور ذریعے سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام سے متاثر ہوئے، اسٹڈی کی یا کسی اور کی انفرادی کوشش تھی، وہ بھی یعنی دعوت اسلامی کی طرف پھر دیکھتے ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے پریکٹیکلی بھی باقاعدہ ایسے، جو ہمارا فیضان اسلام ڈپارٹمنٹ ہے، ایسے کورس ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ جس نے اسلام قبول کیا تو اب سب سے پہلے اس کو کیا سکھایا جائے، عقیدے کے حوالے سے معلومات دی جائیں، پھر اس کے بعد پریکٹیکلی جو عمل ہے جیسے نماز ہے تو نماز سکھانے کا اہتمام، پھر اخلاقی تربیت. تو باقاعدہ اس طرح کورس ڈیزائن ہے جو ان نئے اسلام قبول کرنے والوں کو وہ کروائے جاتے ہیں، اور ان کورسز کی برکت سے الحمدللہ عزوجل ایسا بھی ہے کہ کئی ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کیا، آج الحمدللہ عزوجل وہ نہ صرف خود انہوں نے سیکھا ہے بلکہ وہ دوسروں کو سکھانے والے ہیں، معلم بن گئے ہمارے کورسز کے. کئی ایسے ہیں جو الحمدللہ امامت بھی کروا رہے ہیں، بلکہ یہ مدنی بہار کئیوں نے دیکھی ہوگی سنی ہوگی کہ کئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے الحمدللہ عز و جل باقاعدہ درس نظامی کیا, اور اب وہ یعنی درس نظامی کرنے کے بعد, عالم کورس کرنے کے بعد تدریس بھی کر رہے ہیں.
کچھ کر چکے ہیں اور کچھ کی ایسی اطلاع بھی ہے کہ ابھی کر رہے ہیں.
جی جی, ایک تعداد ایسی ہے جو کر رہی ہے. تو یہ ایک یعنی بتدریج ہوتا ہے, گریجولی آتے ہی سب سے پہلے ان کو جو بنیادی فنڈامنٹل جو نالج ہے اسلام کا وہ سکھاتے ہیں, پھر اس کے بعد اخلاقی تربیت, عملی تربیت, جو وہ گریجولی آگے بڑھتے ہیں. تو جو نئے اسلام قبول کرنے والے ہیں ان کے لیے ویلکم ٹو اسلام یہ بک ہے, پھر فنڈامنٹل نالج
پر بھی ہوگی.
جی, یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ہے. اسلام کی بنیادی باتیں یہ یعنی فنڈامنٹل نالج آف اسلام ہمارے یہ مدارس کے نصاب میں رائج بھی ہے. اس کی تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ نیو مسلم کے لیے بھی یہ اویلیبل ہے کہ وہ اسلام کی جو بالکل بنیادی اور ابتدائی معلومات ہیں وہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. تو پبلیکیشنز, تحریر, اس میں اس انداز سے کام ہو رہا ہے, اور باقاعدہ کورسز بھی ڈیزائن کیے گئے.
میرا یو کے کا سفر ہوا تھا نا, تو وہاں راج ڈیل کے فیضان مدینہ میں باقاعدہ سے جو نیو مسلم اسلامی بھائی ہیں ان کا الگ سے اعتکاف ہوا تھا.
ماشاء اللہ,
اعتکاف میں بھی ان کی تربیت وغیرہ اور یہ سارے سلسلے چل رہے تھے.
جی, یہ اعتکاف کی بھی ایک جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے, یہ اور بھی مقامات پر اس طرح کی ترکیب بنی, اور کورسز بھی جو میں نے عرض کیا وہ بھی ہوئے ہیں. باقاعدہ الگ سے ان کے مدنی قافلے بھی سفر ہوتے ہیں, جس میں جو منجھے ہوئے مبلغین ہیں وہ ان کے ساتھ سفر کر کے ان کو وہ دینی تعلیمات, علم دین سکھاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس سے ایک برکت یہ بھی ملتی ہے کہ اب وہ جس نے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کیا, اسلام قبول کرنے کے بعد اب وہ مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہے, اس نے کچھ سیکھا ہے, تو اب وہ جا کر نیکی کی دعوت دے رہا ہوتا ہے. اب جب وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے تو ایک تعداد میں وہ مسلمان جو الحمدللہ عز و جل پیدائشی مسلمان ہیں یا ایک عرصے سے مسلمان ہیں لیکن وہ عمل کی طرف نہیں آ رہے, یعنی بے عملی ہے, تو ان کی نیکی کی دعوت کی برکت سے وہ بھی الحمدللہ عز و جل
تھوڑی زیادہ ہو جاتا ہے.
جی, ایک یہ ہے کہ یعنی اس کو ابھی قبول اسلام کی سعادت ملی اور ماشاء اللہ یہ اس طرح دعوت دینے والا بن گیا, خود بعمل بن گیا, تو یہ زبردست موٹیویشن کے لیے بھی یعنی ایک اچھی وہ ترکیب بنتی ہے.
وہاں جو اعتکاف کی مجلس تھی جن کی تربیت کر رہے تھے, حلقے وغیرہ لگانا, دعائیں سکھانا اور دیگر اس طرح کی تربیت کرنا, تو اس میں نور محمد بھائی بھی تھے.
ماشاء اللہ,
تو نور محمد بھائی باقاعدہ اس مجلس کا حصہ بھی ہیں.
جی,
جو کہ پیدائشی نان مسلم تھے.
جی,
اور میرا خیال ہے 68 ایئر کی عمر میں کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے, درس نظامی کیا,
24 ایئر کی ایج میں درس نظامی مکمل کیا.
یہ وہ ہیں جو پیدائشی نان مسلم تھے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے 68 ایئر اس عمر میں آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے, درس نظامی کیا, عالم کورس کیا, اور اب الحمدللہ دین اسلام کی خدمت مختلف شعبوں میں انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے.
آمین.
آپ کا بیرون ممالک جو سفر کا سلسلہ رہا, تو خاص طور پر وہ ممالک جن میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے, یہ غیر مسلم اکثریت ہی ممالک, تو وہاں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے لیے وہاں کیا چیلنجز ہیں؟ کہ ایک تو ہے نا کہ وہ ملکی معاملات میں, انتظامی معاملات میں, ان کے حقوق وغیرہ کے معاملات, یہ اس طرح کی چیزیں, وہ تو ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ اوپر نیچے سلسلہ چلتا رہتا ہے, دینی حوالے سے میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں.
کچھ چیلنج ایسے ہیں ہمارے یہاں بھی کہ جو یعنی ملتے جلتے ہیں وہاں سے, لیکن ایک تعداد میں ایسے چیلنج ہیں کہ جو یہاں سے بالکل مختلف ہیں, اور یہاں شاید ہم اس کو امیجائن بھی نہیں کر پائیں گے نا. جب بندہ وہاں جاتا ہے, دیکھتا ہے, یا وہاں رہنے والے اگر فیلنگز رکھتے ہوں, ہر ایک فیلنگ بھی اس طرح نہیں رکھتا, تو وہ اس کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں. یہاں اور وہاں کے جو ایک بڑا ڈفرنس ہے وہ ہے, یعنی یہاں الحمدللہ عز و جل ہم مسلم معاشرے میں, الحمدللہ عز و جل مساجد ہیں, اسلامک سینٹرز ہیں, دارالعلوم ہیں, مدارس ہیں, جامعات ہیں, علماء ہیں, تو ان کی جو ایک ہے نا قربت, اب ہم جس محلے میں ہیں قریب مسجد ہوگی, اگر خدا نہ خواستہ کوئی نماز یعنی نہیں بھی پڑھ رہا تو رمضان شریف میں وہ چلا جاتا, جمعہ پڑھنے کے لیے چلا جاتا.
ایک وقت میں پانچ پانچ جگہوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے.
جی, کئی جگہوں سے اذان کی آواز آتی ہے, پھر ماشاءاللہ ایونٹس آتے ہیں جیسے عید, پھر رمضان شریف آتا ہے, اسی طرح محرم الحرام, ربیع الاول میں یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہیں, تو یہ اس طرح کے ایونٹ آتے ہیں, تو ایک ماحول یعنی آٹومیٹیکلی بنتا ہے جس سے یعنی بہت کچھ ہماری آنے والے جو نسلیں ہیں وہ بھی سیکھتی ہیں, ہم بھی سیکھتے ہیں, ہم نے بچپن میں جو دیکھا وہ ذہن میں ایک سمجھ لیں کہ بس گیا, پھر بڑے ہو کر اسی طرح ہم پریکٹسز میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو وہاں اس طرح کے یعنی ایک تعداد ممالک کی کہ جہاں یہ ماحول نہیں ہوتا, مسجد یا تو ہے نہیں, اور اگر ہے تو قریب نہیں ہے, قریب ہے تو تب بھی اذان وہ کی آواز نہیں آ رہی, پھر اس طرح ایونٹس پہ جو ماحول بنتا ہے جیسے رمضان شریف میں سحر و افطار اور یہ, تو وہ ماحول بھی نہیں ہے. اب جو یعنی یہاں سے وہاں گئے ہیں, یعنی انہوں نے اپنا بچپن یہاں گزارا, لڑکپن گزارا, ایک عمر کا حصہ گزارا, وہ تو کسی حد تک اس ماحول کو دیکھ کر گئے ہیں, یہ چیزیں ان کے ذہن میں ہیں. لیکن جو وہیں گرو اپ ہو رہے ہیں, بچپن میں یہاں سے چلے گئے یا وہیں بائی برتھ وہیں سے ہیں, ہمارے ینگسٹرز, ہماری یعنی نیکسٹ جنریشن, پھر وہ جو ہے نا ان چیزوں کو اگرچہ وہ مدنی چینل پر دیکھ بھی لیں یا ان کو کوئی بیان کرے, تو وہ اس ماحول کو اس طرح نہیں دیکھ پاتے جو ایک ہوتا ہے نا بالکل اس کمپنی میں رہ کر.
تھیوری ہوتی ہے, پریکٹیکل تک نہیں رسائی ہوتی.
جی جی, تو وہ ماحول اس کو بہت زیادہ وہاں یعنی اگر دیکھا جائے تو مس کیا جاتا ہے. اچھا, اب جب یہ ماحول نہیں ہے تو وہاں کا ماحول تھوڑا سا مختلف ہے. میٹیریلزم, اب میٹیریلزم جو ہے نا دنیا بھر میں بڑھتا جا رہا ہے, ہمارے یہاں مادیت پرستی, تو وہاں جو ہے پھر یہ میٹیریلزم جو ہے نا یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے لوگوں کو. خود غرضی, یعنی جس سے بھی رابطہ رکھنا ہے صرف کام کے لیے رکھنا ہے, مطلب کے لیے رکھنا ہے, باقی جو ایک الحمدللہ عزوجل دین اسلام کی تعلیمات ہیں اور ہمارے مسلم معاشرے کی برکتیں ہیں, یعنی ایک فیملی سسٹم ہے, والد صاحب ان کا ادب احترام, ان کی بات ماننا, والدہ کا احترام کرنا, ان کی خدمت کرنا, بہن بھائیوں کا آپس میں پیار, ایک جو گھر کا ماحول ہے, پھر دیگر رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ایک تعلق ہے, بڑے ہیں, دادا جان ہیں, دادی جان ہیں, نانا جان, نانی جان, تو یہ جو آپس میں محبتوں کا انداز ہے وہ اس معاشرے میں اس طرح سے نہیں ہے, تو یہ چیزیں بھی پھر
فیملی سسٹم تو پورے کا پورے شاید تباہ ہوگا یا تباہی کے قریب ہوگا.
جی, بہت سارے معاشرے ایسے ہیں جہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تباہ ہو چکا ہے, جہاں ابھی ایسا نہیں ہے تو اس کے قریب ہے. تو اس پھر یہ چیلنجز بھی ہیں. پھر ایک بہت بڑی مسنگ یہ ہے علم دین کے حوالے سے. یہاں الحمدللہ عزوجل اگرچہ یہاں بھی بہت سارے گیپ ہیں, لیکن پھر بھی جو علم دین حاصل کرنا چاہے اس کے پاس مواقع بھی بہت ہیں الحمدللہ عزوجل. مدارس ہیں, جامعات ہیں, اس کے علاوہ مساجد ہیں الحمدللہ عزوجل, علماء ہیں ایک تعداد میں, اگرچہ بعض جو ہمارے دیہات وغیرہ ہوتے ہیں وہاں یہ فیسلٹیز کم ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی الحمدللہ عزوجل رسائی کسی نہ کسی انداز میں جو علم دین حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ہر محلے میں تقریباً بچے جو ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے, علم دین سیکھنے کے لیے کسی نہ کسی انداز سے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہاں جو ہے پھر یہ جو علم دین سیکھنے کے اس طرح مواقع ہیں نا وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے نا, فیضان آن لائن اکیڈمی, اس کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ الحمدللہ جو فزیکلی وہاں اپروچ نہیں رکھ پا رہے تو وہ بھی الحمدللہ مستفیض ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی علم دین تو سیکھ رہے ہیں, لیکن وہ ایک صحبت والی جو برکت ہے نا وہ اس طرح نہیں مل پاتی. تو اس طرح کے بہت سارے چیلنجز ہیں, میں نے چند عرض کیے ہیں جو وہاں بہت زیادہ مس کیے جاتے ہیں.
میں عالمی مدنی مرکز میں حاضر تھا تو کسی کی کال آئی مجھے نا, ان لوگوں کو بات چیت کرنی کرانی تھی, وہ بات تو میری پوری ہو گئی, ان سے جو بات تھی وہ ہو گئی. ہماری بات پوری ہوئی تو ساتھ ہی عالمی مدنی مرکز میں اذان شروع ہوئی, تو مجھے کہتے ہیں آپ کی بڑی مہربانی, کال بند نہ کیجیے گا, عرصہ ہو گیا اذان نہیں سنی, تو جب تک اذان پوری نہ ہونا تو آپ کال نہ بند کیجیے گا. ایک تھوڑی سی توجہ اس طرف جاتی ہے کہ کتنا اللہ کا کرم ہے کہ ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں صبح اٹھتے ہیں تو مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے, شام سارا دن مسلمانوں سے میل ملاقات ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہیں, اور اذان کی برکتیں تو رہی. اس سے تھوڑی سی توجہ جاتی ہے کہ ان کو کتنی قدر ہے اذان کی, یا کیا ذہن ہے ان کا.
جی,
اور دوسرا جس طرح کی آپ نے ذکر فرمایا جن چیزوں کا, تو کسی ملک کا سفر تھا تو وہاں کسی نے ذکر کیا کہ ہمارا ایک اندازہ لگایا گیا کہ 2050 میں یہاں کا جو سب سے اکثریتی مذہب ہوگا نا وہ اسلام ہوگا. تو وہاں کی جو حالت تھی مسلمانوں کی, تنزلی, شراب اور
بے عملی, بے عملی,
بہت ساری چیزیں تھیں, تو میرے ذہن میں اس طرف وہ جا رہا تھا کہ 2050 میں اس وقت جو تنزلی ہے ہم اس میں کس جگہ پر کھڑے ہوں گے. آج تو یہ کیفیت ہے, اور بہتری کے لیے ہم اسباب بھی اگر نہ کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ دن بدن مزید تنزلی کے گھڑے میں گرتے چلے جائیں گے.
جی,
تو 2050 میں پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی.
جی,
اچھا اس میں آپ تھوڑا سا اگر یہ فرما دیں کہ ہمارا جو مدنی مقصد ہے وہ مدنی مقصد اپنی اصلاح کے تعلق سے بھی ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے بھی ہے, تو جہاں جہاں کا تذکرہ آپ نے کیا وہاں پر جو مسلمانوں کو درپیش چیلنجز ہیں, ہمارے پاس اس کا لائحہ عمل کیا ہے؟
جی, دعوت اسلامی الحمدللہ عزوجل اراؤنڈ دی گلوب اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے, اور ہر جو نیا دن ہے وہ الحمدللہ عز و جل ترقی کی طرف ہے. شروع میں دعوت اسلامی کے دینی کام چند دینی کام تھے جس سے دعوت اسلامی کا ایک سلسلہ کاموں کا سلسلہ شروع ہوا, اور آج اتنے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. تو کچھ ڈپارٹمنٹس خاص طور پر ایسے ہیں جو اس معاشرے کے لیے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہاں کے لیے بہت زیادہ وہ سمجھنے کے فروٹفل ہیں, وہاں کے مسلمانوں کی جو ان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے. ظاہر عقیدے کے حوالے سے بھی وہاں کے چیلنج یہاں سے کافی مختلف ہیں. ان کے عقیدے نظریات کی حفاظت, دین اسلام پر ثابت قدمی کے لیے, ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے, پریکٹسز جو ہیں دین اسلام کی ان کو فالو کرنے کے لیے. تو کچھ ڈپارٹمنٹس بالخصوص جو ایک تعداد ہے نا جو وہاں گرو اپ ہو رہی ہے جس کا تذکرہ بھی ہوا, وہ بہت ساری چیزیں مس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب چلیں فیضان آن لائن اکیڈمی یا کسی ذریعے سے وہ کچھ علم دین سیکھتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, کوئی کورس کر لیتے ہیں, لیکن ان کو صحبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک تو دعوت اسلامی کے دینی کام ہے باقاعدہ, الحمدللہ ینگسٹرز کے لیے جو یوتھ ہے اس کے لیے الگ سے مدنی حلقے اور الگ سے اجتماعات کا سلسلہ شروع کیا گیا. ایک تو ہفتہ وار اجتماع جیسے ہوتا ہے جس میں بڑے چھوٹے سب شرکت کر رہے ہیں, ہمارے مبلغین پرفارم کرتے ہیں. تو ایک الگ سے ایکٹیویٹی یوتھ کو دی جاتی ہے کہ اس میں ینگسٹرز ہی شرکت کریں, وہی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, وہی تلاوت کریں, وہی نعت شریف پڑھیں, وہی بیان کریں. یعنی یہ ٹین ایج والے جو ہیں, یہ 20 پلس جو 50-25 تک یہ جو ایج ہے,
ملتی جلتی عمر والے ہوتے ہیں اور نوجوان طبقہ,
یہ آپس میں خود ہی اس کا اسکیجول ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں, خود ہی آپس میں ذمہ داریاں بانٹ رہے ہوتے ہیں. اس سے ان کی ایک وہ ہے نا کہ ہم عمر ہیں تو ایک دوسرے کی بات بھی زیادہ رغبت ہوتی ہے, پھر ایک دوسرے کا لہجہ وہاں کی زبان وہ سب تو اٹریکٹ زیادہ کرتا ہے. پھر ایشوز کو بھی سمجھتے ہیں, اب جو بڑے ہیں شاید ان کے ایشوز کو اس طرح نہیں سمجھ پائیں گے. تو ایک تو الحمدللہ باقاعدہ اس طرح سے نوجوانوں کے لیے الگ سے ہم نے ایک ایکٹیویٹی ترتیب دی ہے یوتھ کے اجتماعات کی, اور یہ الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر ہو رہے ہیں. باقاعدہ چھوٹے بچوں کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ ہے ویکینڈ اسلامک اسکول. ایک بڑی مسنگ وہاں یہ بھی ہے کہ ایسے معاشروں میں جب مسلمان مینورٹی میں جب وہ اسکول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ان کو دینیات جو ہے نا وہ, یہاں تو یہ ہے نا کہ اسلامیات بطور مضمون ایک پڑھائی جا رہی ہے, تو وہاں ایسا نہیں ہے. تو ان کی دینی تعلیم کے حوالے سے بڑا گیپ رہ جاتا ہے. کچھ تعداد ایسی ہے جو بچوں کو مدرسے وغیرہ میں قریبی کوئی ایسا ہوا تو وہاں بھیج دیا یا آن لائن پڑھا دیا. ایک تعداد ایسی ہے جو جن کے لیے یہ بھی اویلیبل نہیں ہو پاتا, یا اگر وہ آن لائن پڑھاتے بھی ہیں تو وہ صحبت ان کو نہیں مل پاتی. تو ہفتے میں صرف ایک دن چھٹی کے دن الحمدللہ یہ تقریباً 2.5 گھنٹے کا اسکول ہے جس میں جو تعلیم ہے وہ خالص اسلامی تعلیم ہے. اس میں عقائد, پھر اخلاقیات, پھر جو مینرز ہیں, سنتیں, آداب, پھر سیرت, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات, دیگر انبیاء علیہم السلام ان کی سیرت کے واقعات, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم, اولیاء کرام رحمہم اللہ ان کی سیرت کے واقعات, اس کو اس یعنی اس کے نصاب کو, کریکولم کو اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ بچوں کی نفسیات کے مطابق, یعنی ان کی دلچسپی کے لیے. پھر یعنی یہ ہے خالص اسلامی تعلیم, لیکن جو وے آف ہے ٹیچنگ وہ ہے وہاں کے معاشرے کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے. تو الحمدللہ عز و جل اس کا پہلے ہم نے پائلٹ پروجیکٹ ایک شروع کیا تھا ہیوسٹن ٹیکسس میں, یو ایس میں, اور اس کی الحمدللہ ایک تجربات کی روشنی میں یہ تقریباً 2017-18 میں شروع ہوا, اور اب الحمدللہ یو ایس میں بھی اور مقامات پر یہ شروع ہو چکا ہے, کینیڈا میں, انڈیا میں, پھر الحمدللہ عز و جل آسٹریلیا میں, یو کے میں, انڈونیشیا میں بھی الحمدللہ اس کو ہم نے لیا ہے, ہمارے یہاں پاکستان میں بھی دو مقامات پر الحمدللہ ہم اس کو ابھی رن کر رہے ہیں. تو یہ ایک پورا پروجیکٹ سمجھ لیں کہ ایسے معاشروں کے لیے, بالخصوص ایسے معاشروں کے لیے جہاں یہ چیز مسنگ ہے نا, عقائد, نظریات, دین اسلام کی جو ایک عظمت و اہمیت ہے, اس کی تعلیمات کی عظمت و اہمیت, پھر سیرت جو میں نے موضوعات چند عرض کیے, تو الحمدللہ بچوں کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور اس کا بہت اچھا رسپانس ہے. بالخصوص کووڈ کے دنوں میں جب فزیکلی نہیں ہو پا رہا تھا تو اس کی آن لائن کلاسز ہم نے شروع کی, راؤنڈ دی گلوب تقریباً 7,000 جو اسٹوڈینٹس تھے وہ الحمدللہ ان کلاسز کو اٹینڈ کر رہے تھے.
مزید آپ سے گزارش پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے طلباء کرام اس وقت غالب اکثریت میرا حسن زانہ کے مدنی چینل پر موجود ہوں گے اور آپ کی باتیں سن بھی رہے ہوں گے. ان میں ایک تعداد اس طرح کی ہے کہ جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی بیرون ملک جا کر اپنی خدمات پیش کریں,
ماشاءاللہ.
ان کو آپ اگر کوئی رہنما اصول دے دیں, کوئی طریقہ کار بتا دیں کہ یہ آپ کے ساتھ مل کر اگر دینی کاموں میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہیں تو کیا کیا صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کریں, کہ جن صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے آپ ان کو اپنے سسٹم میں شامل کریں گے؟
جی, بیرون ملک سفر کے حوالے سے جو طلباء کرام ہیں, خصوصیت کے ساتھ اگر زمانہ طالب علمی ہی سے دینی کاموں میں ان کی شمولیت رہے, جو ہمارے ذیلی حلقے جنہیں ہم 12 دینی کام کہتے ہیں, ریلیجیس ایکٹیویٹیز جس میں درس ہے, انفرادی کوشش ہے, دیگر دینی کام, اس میں بالخصوص انفرادی کوشش اگر اس کا سلسلہ رہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مدنی قافلوں میں سفر رہے, یعنی جو دینی کاموں کے سکلز ہیں یہ انہینس ہوں, اور ساتھ ساتھ اس کے زمانہ طالب علم میں چونکہ کوئی بہت بڑی مصروفیت اس طرح کی پریکٹیکل لائف والی نہیں ہوتی, عموماً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی اس کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں طلباء کرام کے لیے کہ ایک تو ان کی سب سے پہلے اپنی اسٹڈی ہے, یعنی جامعۃ المدینہ کی تعلیم ہے, ایک ہے وہ نصاب کے ساتھ ساتھ بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مطالعہ کا بالخصوص فرماتے ہیں, فقہ کے حوالے سے چند کتابوں کا بھی فرماتے ہیں, بہار شریعت کا, فتاوی رضویہ شریف کا, اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تصوف کے لحاظ سے آپ کی جو ہے احیاء العلوم منہاج العابدین, تو تصوف کی یہ کتابیں, پھر یہ فقہ کی کتابیں جن کی طرف امیر اہل سنت ترغیب ارشاد فرماتے ہیں, تو اپنے یعنی نصاب کے ساتھ ساتھ یہ مطالعہ بھی رہے, دینی کاموں میں بھی شرکت رہے, اور ساتھ ساتھ جو ایک یعنی سب کے لیے ضروری ہے اور طلباء کرام کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ اپنی انفرادی عبادت کی طرف بھی توجہ رہے, فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنتیں اور نوافل, یہ تہجد کی اللہ کرے سعادت نصیب ہو, پھر نفلی روزے, ذکر و اذکار, شجرہ شریف کے اوراد, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو ہے وہ زبان کے کفل مدینہ کا, یعنی کم بولنے کا, اور اسی طرح فضول گفتگو وغیرہ سے بچنے کا یہ ذہن دیتے ہیں. تو اگر یہ زمانہ طالب علمی ہی سے ذاتی مطالعہ, نصاب, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دینی کام اور پھر انفرادی عبادت, اس کی طرف توجہ رہے گی تو بہت سارے سکلز تو اس سے آٹومیٹیکلی انہانس ہو جائیں گے. پھر بطور خاص جو ہے وہ بیرون ملک کا چونکہ وہ تذکرہ ہو رہا ہے, تو لینگویج سکلز کو بھی ساتھ ساتھ اگر ڈیولپ کریں, اس میں عربک لینگویج, ویسے تو گرامر پڑھائی ہی جاتی ہے, اب بول چال کی طرف بھی الحمدللہ عزوجل کافی جو ہے وہ توجہ دی جا رہی ہے, تو اگر عربک لینگویج کے سکلز ڈیولپ ہو جائیں تو انشاءاللہ عزوجل دنیا میں کہیں بھی جائیں گے نا, تقریباً جو مذہبی طبقہ ہے جہاں جہاں میرا سفر ہوا ہے, میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, تو وہ عربی کسی حد تک جانتا ہے, بول لیتے ہیں آئمہ کرام, علماء کرام, تو انفرادی کوشش کرنا, ان سے بات چیت کرنا, دعوت اسلامی کا تعارف کروانا, دینی کاموں کی دعوت دینا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اب تو الحمدللہ دیگر لینگویجز جیسے انگلش میں, اس کے علاوہ چائنیز ہے, اس کے علاوہ اسپینش کی طرف ہم جا رہے ہیں, ٹرکش لینگویج ہے, تو ان لینگویجز کے بھی الگ الگ کورسز اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اگر بطور خاص جو میں نے عرض کیا, نصاب کے ساتھ ساتھ مطالعہ, دینی مطالعہ, پھر انفرادی عبادت, پھر دینی کام, اور پھر لینگویج اسکلز اگر ڈیولپ ہوں گے تو دنیا میں کہیں بھی جائیں گے تو بہتر انداز میں انشاءاللہ دین کی خدمت کر سکیں گے. اس میں ہر طرح کے اسلامی بھائیوں کی ضرورت ہے, بیرون ملک آئمہ کرام کی بھی ضرورت ہے, اچھے بولنے والے مبلغین جو ہیں انفرادی کوشش کے ساتھ ساتھ اچھا بیان کرنے والے, ان کی ضرورت ہے, مینجمنٹ کی صلاحیتوں والے اسلامی بھائی,
کورسز کروانے والے, قرآن پاک پڑھانے والے,
جی تدریس, جامعۃ المدینہ میں تدریس, اس کے لیے پھر اللہ خیر فرمائے ہم یعنی جامعات تو الحمدللہ ہمارے کھل رہے ہیں, تخصص کا سلسلہ شروع ہو, تخصص فی الفقہ, تخصص فی الفنون, تو اس کے لیے ماہر اساتذہ, مختلف صلاحیتوں کے اسلامی بھائیوں کی حاجت ہے. تو جس میں جو صلاحیت ہے, بعض صلاحیتیں خدا داد ہوتی ہیں, تو جو صلاحیت ہے آپ میں, آپ اگر اس صلاحیت کو پہچان کر اپنے اساتذہ سے مشورہ کر کے, ذمہ داران سے مشورہ کر کے اس میں مزید آگے بڑھیں تو دنیا میں مواقع بہت ہیں, ضرورت بھی بہت زیادہ ہے. اللہ کرے کہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام جو آج طلباء ہیں, مستقبل میں یہ کہیں, اب بھی ایک تعداد ایسی کہ جو یہاں سے جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہیں, بیرون ملک میں کہیں نگران ہیں, کہیں تدریس کر رہے ہیں, تو اللہ کرے جو ابھی ہیں طلباء, اللہ کرے مستقبل میں ان میں سے کئی ملکوں کے نگران بنے, کئی ریجنوں کے نگران بنے, اللہ کرے کہ بہترین مدرس بنے, جا کے مختلف قوموں میں درس نظامی کی تدریس کریں, امامت کریں, اچھا بیان کرنے والے ہمیں ملیں, تو اللہ نے چاہا تو اس طرح اگر یہ سکلز ڈیولپ ہوں گے تو زبردست مواقع ملیں گے دین کی خدمت کے.
آپ کے بیان کردہ اوصاف پر تھوڑا سا حاشیہ لگانا چاہوں گا.
سبحان اللہ,
ایک اہم ترین چیز جو ہر جگہ ہی فائدہ دے گی اور جس کا نہ ہونا بہت بڑے نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے اپنا کردار رکھا ہے.
سبحان اللہ.
تو اخلاقی معاملات میں بھی اگر بہتری کی طرف توجہ ابھی سے ہو. بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس عمر میں جو لڑنا شروع کرتے ہیں نا, یا جھگڑنا شروع کرتے ہیں, یا وہ لگائی بجائی والا کام شروع کرتے ہیں, تو یہ دنیا میں کسی بھی شعبے میں جائیں وہاں جا کر یہی چھیڑ چھاڑ کر رہے ہوتے ہیں.
الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول تو یعنی ایک شرعی تنظیمی تربیت کے ساتھ ساتھ زبردست اخلاقی تربیت بھی فراہم کرتا ہے, جو اوصاف ہیں جیسے صبر ہے, حلم ہے, اسی طرح اخلاص ہے, پھر عاجزی ہے, تواضع ہے. تو یہ اگر اوصاف بھی یعنی ان میں بھی سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گے تو اللہ نے چاہا تو یہاں کہیں بھی رہیں گے تو زبردست فوائد ملیں گے.
سامنے آنے والا جو ہے وہ کسی بھی انداز میں بات کر سکتا ہے.
جی,
ہمارا انداز جواب دینے کا کیا ہے؟
بالکل, بلکہ ایسے مواقع شاید یہاں سے زیادہ باہر ایسے فیس کرنے پڑتے ہیں کہ بالکل ایسی صورتحال بنتی ہے کہ جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے, اس میں اب ہمارا رد عمل کیا ہوگا.
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو, آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ خوب خوب برکتیں عطا فرمائے, اور یہ جتنے بھی مدنی پھول آپ کے ذریعے ہمیں ملے اللہ تعالیٰ اپنی برگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے اسے صدقہ جاریہ بنا. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام خود کو سنوارے اس کے ساتھ آج رکن شورا حاجی بلال رضا عطاری حفظہ اللہ الباری, ان کی خدمت میں حاضری ہم نے دی. آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما.